جمعرات 3 جولائی کی سیروین کے ساتھ مافارہ صفدر کا سلام. افغانستان کی فوجی وفد نے آج راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا جہاں انہیں ضرب حزب کے بارے میں بریفنگ دی گئی. مگر وفد کیا جاننا چاہتا ہے؟
جو وزیرستان میں آپریشن چل رہے ہیں کیا یہ آپریشن میں افغانی نیٹ ورک کو بھی ٹارگیٹ بنا رہے ہیں؟
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان نے افغانستان کے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث شدت پسندوں کا تعلق پاکستان سے ہے. تفصیل سنیے نخبت ملک سے.
دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے آج ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت اس بارے میں واضح ثبوت پیش نہیں کر سکی. ترجمان نے وزیرستان آپریشن سے قبل پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن کو بند کرنے سے متعلق بات چیت کی اطلاعات کی تردید کی. ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے پیش نظر پاکستانی فوج نے آج افغان فوجی وفد سے سرحدوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے پر بات چیت کرنے کے علاوہ افغان صوبے نورستان اور کنڑ میں انتہا پسندوں کی پناہ گاہوں کا مسئلہ اٹھایا ہے.
دفتر خارجہ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امریکی ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے سن 2010 میں پیپلز پارٹی کی جاسوسی کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار.
دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جاسوسی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بات آج ایک بیان میں کہی گئی کہ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس کی بڑی سیاسی جماعت کی جاسوسی سفارتی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. بیان کے مطابق اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جاسوسی کرنا دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کے منافی ہے اور ایسی کارروائیاں بند کی جائیں.
سعودی عرب نے عراق کے ساتھ اپنی سرحد پر 30,000 فوجی تعینات کر دیے ہیں. ٹی وی چینل العربیہ کے مطابق اس تعیناتی کی وجہ یہ ہے کہ اس سرحد پر موجود عراقی فوجیوں کے چلے جانے کے بعد یہ سرحد غیر محفوظ ہو گئی تھی. تاہم دوسری جانب عراق کے فوجی حکام نے اس بات کی تردید کی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سرحد پر تعینات فوجی اپنی چوکیاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کی سرحدی فوج معمول کے مطابق کام کر رہی ہے. عراق کے شہر تکریت میں پھنسی ہوئی 40 سے زیادہ بھارتی نرسوں کو اب کسی دوسرے مقام پر لے جایا جا رہا ہے, لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں کہاں منتقل کیا جا رہا ہے اور کیوں. لیکن بھارت کے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کے افسران نرسوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ محفوظ ہیں. ان سبھی نرسوں کا تعلق جنوبی ریاست کیرلا سے ہے اور وہ تکریت کے ایک اسپتال میں ملازمت کے لیے عراق گئی تھیں اور لڑائی میں پھنس گئیں. فلسطین میں محمد ابو خدیر نامی نوجوان لڑکے کا جنازہ مؤخر کر دیا گیا ہے جسے منگل کی رات اغوا کر کے اسرائیل میں قتل کر دیا گیا تھا. محمد ابو خدیر کے خاندان کا کہنا ہے کہ پولیس انہیں میت دینے سے انکار کر رہی ہے, لیکن پولیس نے اس الزام کو مسترد کیا ہے. گزشتہ روز محمد ابو خدیر کے قتل کے بعد سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ مصر میں انسانی حقوق کی صورتحال تیزی سے گرتی جا رہی ہے. ادارے کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے موقع پر آیا ہے جب ملک کے پہلے جمہوری صدر محمد مرسی کو فوجی بغاوت کے بعد عہدے سے الگ کیا جانے کا ایک سال مکمل ہوا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس ایک سال کے عرصے کے دوران محمد مرسی کے حامیوں کو خاموش کرانے کے لیے حکام نے کم از کم 16,000 لوگوں کو حراست میں لیا ہے. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کل بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا پہلا سرکاری دورہ کر رہے ہیں, لیکن دورے سے قبل جہاں کشمیر میں سخت سیکیورٹی انتظامات ہیں, وہیں بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر مسلح دراندازوں کے ساتھ طویل جھڑپ کے بعد 3 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. اس سے قبل بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایل او سی پر پاکستانی افواج نے بھارتی ٹھکانوں پر فائرنگ کی تھی. برما کے شہر منڈالے کی پولیس کا کہنا ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات میں مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شہر میں بوتھ گینگ لوگوں کی گاڑیوں, دکانوں اور مساجد پر حملے کر رہے ہیں, جس کے پیش نظر پولیس کے سینکڑوں اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. حکام کے مطابق تشدد کے حالیہ واقعات کا سلسلہ بدھ کی رات ایک افواہ پھیلنے کے بعد ہوا, جس میں کہا گیا تھا کہ 2 مسلمان مردوں نے ایک بوتھ عورت کا ریپ کیا. بھارتی عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد ملک میں جہیز مخالف قوانین کا غلط استعمال کر رہی ہے. تفصیل کے ساتھ نوشین عباس.
عدالت کا کہنا ہے کہ یہ قانون خواتین کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا، تاہم ناراض بیویاں اس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔ عدالت نے اب پولیس کو حکم جاری کیا ہے کہ جہیز سے متعلق کسی بھی درخواست کے سلسلے میں کسی کو گرفتار کرنے سے پہلے 9 نکات پر مشتمل ایک چیک لسٹ پوری کی جائے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے،
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں، سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیمیں۔
فٹ بال تو فٹ بال ہے، فینس تو دیکھیں گے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہانما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیرپین میں بھی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹینس کی سرکردہ کھلاڑی ماریا شراپووا ومبلڈن کے چوتھے راؤنڈ میں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں، لیکن وہ بہت سے انڈین شائقین کے دلوں سے بھی باہر ہو گئی ہیں۔ آخر ایسی کیا توہین کر دی انہوں نے ماریا شراپووا نے کہ انڈین شائقین کے دلوں سے باہر ہو گئی؟ اس کی وجہ اگر آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ اور ہمارے پروگرام کا آج بڑا موضوع یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کی کوششیں تیز ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی معنی خیز پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، بلکہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بیشتر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی دہائیوں سے اعتماد کی کمی کی وجہ پاکستان کی افغانستان کی جانب دوہری پالیسی ہے۔ افغانستان الزام لگاتا ہے کہ پاکستانی فوج اپنی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے حصول کے لیے افغان انتہا پسندوں کی تربیت اور پرورش کر رہی ہے۔ پاکستان نے افغان حکام کی جانب سے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی میں ملوث شدت پسندوں کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اور پاکستان کا یہ بھی موقف ہے کہ افغان سرحد سے پاکستانی گاؤں اور چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ زمینی حقائق کیا کہتے ہیں؟ دونوں ملکوں کی الزام تراشیوں میں کتنا وزن ہے؟ آج ہم پروگرام میں اس پر تفصیل سے نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے یہ سنیے کہ شمالی وزیرستان میں حالیہ فوجی کارروائی کے تناظر میں سرحد پر موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اعلیٰ افغان فوجی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ۔
وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان محترمہ تسلیم اسلم نے آج یہاں اپنے افتوار بریفنگ میں بتایا کہ آج صبح افغان میجر جنرل افضل امان کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد وزیرستان کے بعد پاک افغان سرحد پر پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے حال ہی میں بعض افغان حکام کی جانب سے افغانستان میں پاکستانی مداخلت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا،
These are baseless. This has been going on for a long time. We have never been provided any evidence.
تسلیم اسلم کہہ رہی کہ افغان حکام کی جانب سے وقتاً فوقتاً پاکستان پر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن افغان حکومت آج تک مداخلت کا کوئی واضح ثبوت پاکستان کے سامنے پیش نہیں کر سکی۔ ترجمان وزیرستان آپریشن سے قبل پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنٹ لائن کو بند کرنے سے متعلق بات چیت کے اطلاعات کا نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا،
پاکستان has been calling on Afghanistan to take appropriate matching steps on the other side of border between Pakistan.
ترجمان تسلیم اسلم کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے کئی بار افغان حکومت سے کہا ہے کہ وہ آپریشن کے بعد یہاں سے فرار ہونے والے کسی دہشت گرد کو پناہ نہ دے اور نہ ہی کسی شدت پسند گروہ کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف عملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے۔ دوسری جانب افغان میجر جنرل امان کی قیادت میں پاکستان پہنچنے والی وفد نے آج جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں افغان وفد نے میجر جنرل عامر ریاض سے ملاقات کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق افغان وفد کو دونوں ممالک کے سرحد پر آپریشن کے بعد پیدا ہونے والے صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ افغان وفد کو بتایا گیا کہ وزیرستان آپریشن کے بعد کئی دہشت گرد افغانستان کے صوبہ کنڑ اور نورستان فرار ہو گئے، جہاں سے وہ اب تک کئی گاؤں اور پاکستانی چیک پوسٹوں کو اپنے عملوں کا نشانہ بنا چکے ہیں، جبکہ پاکستان نے صرف اپنی دفاع میں ہی ان دہشت گردوں کے خلاف خلاف جوابی کارروائی کی ہے۔ بیان کے مطابق دونوں ممالک کے فوجی حکام نے سرحد پر دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ اقدامات کرنے پر بھی اتفاق کیا اور فیصلہ کیا کہ سرحد پر سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کرنے کے لیے مستقبل میں بھی رابطے جاری رکھے جائیں گے۔ ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد۔
دونوں ملکوں کے درمیان الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری۔ پاکستان کے اس مطالبے کے جواب میں کہ طالبان تحریک کے رہنما ملا فضل اللہ کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، افغان حکومت کا رد عمل جاننے کے لیے ہم نے کابل میں صحافی بلال سروری سے رابطہ کیا۔
افغانستان کی حکومت کا جو موقف ہے رسمی وہ یہ ہے کہ ملا فضل اللہ افغانستان میں نہیں ہے، افغانستان میں حکومت کے پروٹیکشن میں نہیں ہے، اور افغانستان کی حکومت یا کوئی حکومتی ادارے میں یا کوئی حکومتی ادارے کا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی حکومت ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی جو طالبان لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے اور وہ پاکستان کے اندر ہے جہاں پہ وہ لڑ رہے ہیں۔
اس میں ابھی جو ہلمند میں لڑائی میں بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے، اس کے سلسلے میں بھی افغان حکومت کو پاکستان سے شکایات ہیں۔
جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہے محمد عمر داؤد زائی، وہ کل افغان پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے، اس کے ساتھ افغانستان کے وزیر دفاع بسم اللہ خان اور افغانستان کے جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے سربراہ انجینئر نبیل نے بھی بتایا ہے کہ افغانستان کے صوبے ہلمند میں جو جھگڑا ہو رہا ہے وہاں پہ پاکستان کے فوج حصہ لے رہے اس جھگڑے میں، اور پاکستان کے جو استخبارات ہے آئی ایس آئی اس کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے افغان پارلیمنٹرینز کو بتایا ہے کہ اس کے شواہد ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ کہ پاکستان کی فوج اس جھگڑے میں دخیل ہے۔
تو یہ جو ایک افغانستان کا ایک فوجی وفد، اعلی کمانڈرز کا وفد جو اسلام آباد کے دورے پر گیا ہے، کیا ان کے ایجنڈے میں بھی یہ بات چیت شامل ہیں جو کابل سرکار کو پاکستان سے جو شکایات ہیں اور جو حال ہی میں خصوصاً ہلمند کے حوالے سے جو کچھ افغانستان کہہ رہا ہے؟
جی، افغانستان کے جو وفد ہے وہ دو تین مسئلوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک، افغانستان کا حکومت کہہ رہا ہے کہ جو وزیرستان میں آپریشن چل رہے ہیں، کیا یہ آپریشن میں حقانی نیٹورک کو بھی ٹارگیٹ بنا رہے ہیں؟ کیا حقانی نیٹورک کے جو فائٹرز ہیں وہ کہا گیا ہے؟ دوسرا بات جو ہے ہلمند کا مسئلہ ہے جہاں پر افغان وفد بات کر لے گا کہ ہلمند کے جھگڑے میں پاکستان کے فوجی داخل ہے، اور افغانستان کی حکومت کا یہ موقف ہے کہ دو تین ہفتے پہلے جو پاکستانی حکومت آپریشن شروع کر لے، انہوں نے کئی سرحد کی کئی علاقوں میں اپنے چوکی چھوڑ دیے تھے تاکہ طالبان بھاگ جائے ادھر سے، اور افغانستان کا حکومت کہہ رہے کہ یہ پورا کوشش کر رہے کہ بارڈر کو سیل کر لے، لیکن افغانستان کا جو حکومت ہے وہ یہ الزام لگا رہے کہ پاکستان جو ہے حقانی نیٹورک کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہے، اور افغانستان کا حکومت کہہ رہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ڈیٹیلز دے دیں اس آپریشن کے بارے میں کہ کسی کو کہاں ٹارگیٹ کیا جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت نے آبجیکشن کیا ہے کہ کیوں پاکستان نے 7 سال بعد یہ آپریشن شروع کیا ہے، کیوں ابھی شروع کیا ہے جو افغانستان میں فورن فورسز کا وڈرال ہو رہا ہے، افغانستان میں الیکشن ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ سمر جو ہوتا ہے یہ جھگڑے کا سیزن ہوتا ہے، تو دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن بہت زیادہ ہے اس مسئلے کے اوپر۔
یہ تھے کابل سے صحافی بلال سروری، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ افغان فوجی وفد اسلام آباد آیا ہوا ہے اور شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے پس منظر میں پاکستان کے فوجی حکام اور افغان فوجی وفد کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں سرحدوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے پر بات چیت کے علاوہ افغان صوبے نورستان اور کنڑ میں انتہا پسندوں کی پناہ گاہوں کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ لیکن ایک عام سوال یہ ہے کہ بظاہر افغانستان اور پاکستان کے درمیان سفارتی اور فوجی سطح پر گرم جوشی کے باوجود مشترکہ سرحدوں کی سیکیورٹی کا معاملہ حل کرنے میں یہ گرم جوشی مددگار ثابت ہو سکے گی؟ اس کا جائزہ لیا ہے اسلام آباد سے ارم عباسی نے اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن میں کامیابی کا انحصار خاصی حد تک پاک افغان مشترکہ سرحدوں کی سیکیورٹی کو سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے تمام شدت پسندوں کا محاصرہ کیا ہے، تاہم یہ موقف عام ہے کہ شمالی وزیرستان میں حملے کا نشانہ بننے والے علاقوں سے پہلے ہی قلعدم تحریک طالبان پاکستان سرحد پار کر کے افغانستان پہنچ گئی ہے اور وہ پاکستان پر حملے جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں سرحد پار کر کے افغانستان داخل ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک کمانڈر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
وزیرستان کا پریشان ہے،
پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی خاطر امریکہ سے جنگ لڑی اور امریکہ کی شکست کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا، اور اب پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن ہم شرمناک زندگی نہیں گزاریں گے، ہم قیامت تک پاکستان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تناؤ کی ایک وجہ مشترکہ سرحدوں کے ذریعے انتہا پسندوں کی ایک دوسرے کے ملک میں حملوں کی غرض سے غیر قانونی آمد و رفت رہی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاک افغان تعلقات میں سفارتی سطح پر تو گرم جوشی نظر آئی، تو کیا دونوں ممالک اب سرحدوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تعاون کے ذریعے سرحدیں مکمل سیل کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی نے کہا،
ابھی تک ایسی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، بار بار یہ باتیں تو ہوتی ہیں کہ دونوں کا ایک مشترکہ دشمن ہے، ٹیررزم کے خلاف آپس میں تعاون ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اس لیے مجھے کوئی اتنا یقین نہیں ہے کہ اس بار زیادہ آپس میں تعاون ہوگا، ابھی بھی آپس میں اعتماد کا فقدان ہے، اور جو پاکستان سے لوگ ہجرت کر کے افغانستان گئے ہوست اور پکتیکا، اس کے بارے میں بھی افغان حکام اور عام لوگ ہوست میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی پاکستانی اسلحہ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ افغانستان منتقل ہو رہے تھے، بارڈر کراس کر رہے تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور ان کو نہیں روکا گیا۔
اس تعاون میں کمی کی وجہ بیشتر ماہرین کے خیال میں ماضی میں پاکستان کی افغانستان کی جانب دوہری پالیسی ہے، جس کے تحت افغانستان اور امریکہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستانی فوج اپنے خارجہ پالیسی کے مقاصد کے لیے افغان مخالف انتہا پسندوں کی تربیت اور پرورش کر رہی ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی کے خیال میں سرحدوں کا مسئلہ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ دونوں تبھی مل کر حل کر سکتے ہیں جب ایک دوسرے کے مطالبات سنے جائیں۔
یہ ایک اکیلے میں فیصلہ نہیں ہوگا، یہ کافی شرائط ہیں افغانستان کی اور پاکستان کے بھی ظاہر ہے مطالبات ہوں گے، تو اس کے اوپر اگر کوئی بات چیت آگے بڑھی، کوئی معاہدہ ہوا، تو پھر ممکن ہے کہ کوآرڈینیشن بڑھ جائے، لیکن پہلے ایسے نہیں ہوا، کئی دفعہ بات چیت ہوئی، تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ امکانات بہت کم ہے۔
پاکستانی فوج کہتی ہے کہ اس نے افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ قلعدم تحریک طالبان کے سربراہ مولانا فضل اللہ جو افغانستان میں ہیں انہیں گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے، لیکن افغانستان سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر گزشتہ برس پاکستان کی جانب سے 40 سے زیادہ طالبان رہنماؤں کی افغان مطالبے پر رہائی کے باوجود اس سلسلے میں تعاون کیوں نہیں؟ رحیم اللہ یوسف زئی،
اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو مجھے تو اس بات کا بالکل امکان نظر نہیں آتا کہ افغان حکومت مولانا فضل اللہ کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کر دے گی۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو کبھی بھی افغان حکومت نے ایسا نہیں کیا کہ جو پاکستانی افغانستان گئے ان کو وہاں پناہ ملی، چاہے وہ بلوچ اور پشتون قوم پرست تھے، اور وہ ان کی روایات کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان نے بھی بہت کم ایسا کیا ہے کہ افغان حکومت کے مطلوبہ افراد کو پکڑ کے افغان حکومت کے حوالے کیا ہو۔ پچھلے سال جو تقریباً 40 افغان طالبان رہنما پاکستان نے رہا کیے، تو ان کو رہا کر دیا، افغان حکومت کے کہنے پہ رہا کیا، لیکن کسی کو افغان حکومت کے حوالے نہیں کیا۔
ماہرین کے خیال میں اگر ماضی کی غلطیوں کو دہرایا گیا تو 2014 میں افغانستان سے بین الاقوامی فوجوں کے انخلا کے بعد خدشہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں بدترین انتہا پسندی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان مفادات کی جنگ، اسی تناظر میں پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اور افغانستان نے جنگجو گروپوں کی پشت پناہی ختم نہیں کی تو یہاں شام اور عراق جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ صدر حامد کرزئی کا یہ الزام کہاں تک درست ہے کہ شمالی وزیرستان میں ضرب عزم کے دوران طالبان جنگجوؤں کو افغانستان میں دھکیل دیا گیا ہے، تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد نے کہا،
دیکھیں جی، جو پاکستان جن کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے ان کی افغانستان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو ٹی ٹی پی ہے اس کے افغانستان کی مزاحمت میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایسی وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ افغانستان جو یہاں پر وہ تھے، دوسرا ہے حقانی نیٹ ورک، میرے خیال میں وہ حقانی نیٹ ورک کے کچھ فائٹرز افغانستان میں گئے ہوں گے، یہ بات صحیح ہے، کچھ ان کے باقی جگہوں پہ ریلوکیٹ ہو گئے ہوں گے، کچھ پاکستان کے بندوبستی علاقے میں آ گئے ہیں۔ تیسرے رہ گئے آپ کے جو فارن ایلیمنٹ ہے، جس میں آئی ایم یو ہے، باقی چیچن، ترکمن، یوگر، عرب، یہ لوگ ہیں۔ تو وہ جو ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے کیونکہ ان کے افغانستان میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ افغانستان جانا چاہتے ہوں گے، افغانستان کے جہاد میں شاید، جس کو وہ جہاد کہتے ہیں، اس میں وہ حصہ لینا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ وہاں پر جا نہیں سکتے بیکاز کیونکہ ان کا جو وہ ہے وہاں پر، نہ افغان حکومت ان کو چھوڑے گی اور نہ امریکن ان کو چھوڑیں گے۔ تو میرے خیال میں وہ پاکستان میں اپنی آخری لڑائی لڑیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں ان کو دھکیل رہا ہے۔
لیکن جیسا کہ آپ نے بھی بات کی، حقانی نیٹ ورک کے لوگوں کی تو دلچسپی ہے نا افغانستان میں، اور ابھی تک یہ بھی بہت خبروں میں واضح نہیں ہو سکا کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی لڑائی ہو رہی ہے شمالی وزیرستان میں، اور تقریباً طالبان ایک دم سے شمالی وزیرستان سے غائب ہو گئے ہیں، اور ادھر دوسری طرف دیکھا جائے تو افغانستان میں ہلمند صوبے میں جو لڑائی ہے اس میں ایک دم سے تیزی آ گئی ہے۔ اس سے تو کچھ یوں لگتا ہے جیسے کہ ضرب حزب کا مقصد افغانستان میں لڑائی تیز کرانا تھا ایک خاص موقع پر۔
نہیں جی، ایسے میرے خیال میں یہ، اگر آپ پاکستان میں واقعات کو دیکھیں تو پاکستان تو میرے خیال میں، اور جیسے پاکستان کے وہ سابق جو آئی ایس پی آر کے ڈی جی ہیں جو انہوں نے کہا تھا، وہ تو پاکستان تو شمالی وزیرستان میں جانا نہیں چاہتا تھا، اور اگر یہ بات چیت کامیاب ہوتا جاتی اور طالبان اس قسم کے حملے پاکستان کے اوپر نہ کرتے تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی قوتیں جو ہیں وہ کسی حالت میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ یہ تو مطلب ہے کہ ایسے حالات انہوں نے بنائے، ایسے پے در پے حملے انہوں نے کیے کہ یہ حالات انہوں نے بنا دیے۔ اچھا، دوسرے یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ریگولر فوج ہے جن کو آپ نے ایک حکم دے دیا اور وہ چلے گئے اور جا کے وہ ہلمند میں فعال ہو گئے اور پھر ہلمند میں ایک دم لڑائی انہوں نے تیز کر دی ہے۔ یہ زیادہ تر جیسے آپ کوئی فٹ بال ٹیمیں دو آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں نا اور مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، جو سینٹر فارورڈ ہوتا ہے وہ سینٹر فارورڈ رہتا ہے، جو بیک ہوتا ہے وہ بیک رہتا ہے، جو گول کیپر ہے وہ گول کیپر ہے۔ تو جو لوگ جس علاقے میں آپریٹ کرتے ہیں، جو ابھی حقانی نیٹ ورک ہے وہ چار صوبوں میں، پکتیا ہے، پکتیکا ہے، خوست ہے، ان صوبوں میں زیادہ تر وہ کابل تک جو ہے اپنی تھوڑی بہت اس کی رسائی ہے۔ ابھی حقانیوں کو بتانا کہ آپ یہاں سے بالکل اٹھیں اور جا کے ہلمند میں لڑائی کو تیز کریں، میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا ایسے کہ آپ اتنی لارج اسکیل موومنٹ کریں اکراس افغانستان یا اکراس پاکستان اور جائیں اور آپ ہلمند میں لڑائی شروع کر دیں۔
اچھا، یہ جو افغان کمانڈرز پاکستان آئے ہیں آج بات چیت کے لیے، کیا پاکستان ان کی کوئی مدد کر سکے گا ایسی صورت میں جبکہ دونوں ملکوں میں سخت قسم کی بد اعتمادی پائی جاتی ہے؟
یہ میرے خیال میں پچھلے جب سے مجاہدین گورنمنٹ آئی ہے سن 1992 کے بعد، تو یہ خلیج پاکستان اور افغانستان میں پھیل گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، اب یہ تاریخ بن گئی ہے، اٹس ناٹ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو اتنا جلدی یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے،
لیکن اتنی جلدی آپ نے کہا کہ یہ اعتماد اتنی جلدی قائم نہیں ہو سکے گا، تو یہ کب تک ایسا ممکن نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان حقیقتاً مل کر سیکیورٹی کے معاملات میں مکمل ہم آہنگی پیدا کریں، خصوصاً سرحدوں کے حوالے سے اور ایک دوسرے کے ملکوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اہداف کے خلاف مشترکہ کارروائی کر سکیں؟ کیا ایسا مستقبل قریب میں ممکن نظر آتا ہے؟
ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کو اگر ان پیٹی لیول سے نکلنا ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی سے باہر نکلنا ہے اور اس پورے ریجن میں آپ نے امن لے کے آنا ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پشت پناہی بند کرنی ہے۔ افغانستان نے فضل اللہ کی پشت پناہی بند کرنی ہے، پاکستان کو چاہیے کہ ادھر جو ہمارے سائڈ پہ ہیں ان کو ان کی پشت پناہی بند کر دو۔ جب اس سے ہم اٹھیں گے اور اس پورے ریجن کو ہم دیکھیں گے اور ٹٹ فار ٹیٹ بند ہوگا ہم ایک دوسرے کو، تب جا کے اس پورے ریجن میں امن آئے گا۔ اور اس میں پورے ریجن کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس میں انڈیا بھی انوالوڈ ہے، جس کے ساتھ ہم پراکسی وار میں ملوث ہیں افغانستان میں، ہم اس کے اثر رسوخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ ورنہ اگر ہم نے یہ دانشمندی نہیں دکھائی تو جو اس وقت عراق اور سیریا کے سرحد کے اوپر ہو رہا ہے وہ افغانستان میں اگلے دو ڈھائی سال میں ہو سکتا ہے۔
افغانستان میں پاکستان کے سابق ملٹری اتائشی اور دفاعی امور کے تجزیہ نکار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور سامعین, آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بہت تفصیل سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کے فقدان اور الزام تراشیوں کے سلسلے پر بات کی ہے, اور یہ بات بھی کی ہے کہ افغان فوجی وفد جو اس وقت اسلام آباد آیا ہوا ہے, اس نے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب اسب کے بارے میں افغانستان کے خدشات کا اظہار کیا ہے پاکستان کے فوجی حکام سے اپنی ملاقات کے دوران. اور یہ سب تفصیلات آپ چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہماری پہلی شہ سرخی یہی ہے کہ پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تحریک طالبان کا کہنا ہے کہ نواز حکومت نے مذاکرات کا جو مذاق اڑایا ہے, ہمارے ساتھ ایسا مذاق نہ تو مشرف نے کیا اور نہ زرداری نے. یہ تفصیل بھی آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کر پڑھ سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ مونا رانا.
فٹ بال ورلڈ کپ میں کل سے کوارٹر فائنل مقابلے شروع ہو رہے ہیں. پہلا میچ فرانس اور جرمنی کے درمیان ہے. فرانس نے پری کوارٹر فائنل میں نائجیریا کو 2-0 سے ہرایا تھا, جبکہ جرمنی نے الجیریا کو 2-1 سے شکست دی تھی. دوسرا میچ میزبان برازیل اور کولمبیا کے درمیان ہے. دوسرے راؤنڈ میں برازیل نے چلی کو پینلٹی ککس پر 3-2 سے مات دی, تو کولمبیا یوروگوئے سے 2-0 سے جیتا. برازیل میں پولیس نے فٹ بال ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی غیر قانونی فروخت میں ملوث عالمی گروہ کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. پولیس نے اس گروہ کے 11 ارکان کو گرفتار کیا, جن سے 100 ٹکٹ, کمپیوٹر, امریکی ڈالر, موبائل فونز اور کاغذات برامد کیے گئے. پولیس کا خیال ہے کہ ایسے ہی کچھ ٹکٹ غیر ملکی سیاحوں کو فروخت کیے گئے تھے. حکام کا خیال ہے کہ یہ گروہ گزشتہ 4 ورلڈ کپ سے اس کام میں مصروف تھا, اور اس دوران اس نے ہر مقابلے میں تقریباً 9 کروڑ ڈالرز کمائے. ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں کل مردوں کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل کھیلے جائیں گے. پہلا سیمی فائنل سربیا کے نوواک جوکووچ اور بلغاریا کے گریگری ڈیمیٹروف کے درمیان ہے. جوکووچ نے کوارٹر فائنل میں کروشیا کے میرین سلک کو 2-3 سیٹ سے شکست دی, جبکہ ڈیمیٹروف دفاعی چیمپئن اینڈی مرے کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچے ہیں. دوسرا سیمی فائنل 17 گرینڈ سلیم ٹائٹلز جیتنے والے روجر فیڈرر اور میلوش راونک کے درمیان ہے. کوارٹر فائنل میں فیڈرر نے سوئٹزرلینڈ کے سٹینس لاس واورنکا کو ہرایا, جبکہ میلوش راونک نے کریگیوس کو شکست دی. ومبلڈن کے دفاعی چیمپئن اینڈی مرے کو کوارٹر فائنل میں سٹریٹ سیٹس میں شکست مہنگی پڑی, اور گزشتہ 6 سال میں انہیں اپنی کم ترین ورلڈ رینکنگ کا سامنا ہے. پیر کو جب ٹینس کی نئی عالمی رینکنگ آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ مرے 10th نمبر پر ہوں گے, جبکہ ومبلڈن کا آغاز انہوں نے 5th پوزیشن سے کیا تھا. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اگلے ہفتے بھارت کے خلاف شروع ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے 13 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے. اس اسکواڈ میں آل راؤنڈر بین سٹوکس کو بھی شامل کیا گیا. سٹوکس ویسٹ انڈیز کے خلاف ہونے والی سیریز میں لاکر کو مکہ مار کر زخمی کرنے کی وجہ سے گزشتہ سیریز نہیں کھیل پائے تھے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی مونا رانا. پاکستان میں طالبان کا مذہبی تحریک کے طور پر قطعی کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ بات ایک کتاب میں کہی گئی ہے. اس کتاب کے مصنف سے ہم نے بھی بات کی ہے. یہ تفصیلات آگے آنے کو ہیں. سیربین یہاں اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اب عام خبروں کی شرح سرخیاں ہوں گی جو پیش کریں گی شمائلہ خان.
پا پاکستان نے افغانستان کے ان الزامات کو مسترد کر دیا جن میں کہا گیا تھا کہ افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث شدت پسندوں کا تعلق پاکستان سے ہے. دفتر خارجہ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امریکی ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے سن 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جاسوسی کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے. سعودی عرب نے عراق کے ساتھ اپنی سرحد پر 30,000 فوجی تعینات کر دیے ہیں. عراق کے شہر تکریت میں پھنسی ہوئی 40 سے زیادہ بھارتی نرسوں کو اب کسی دوسرے مقام پر لے جایا جا رہا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ انہیں کہاں منتقل کیا جا رہا ہے اور کیوں. اسرائیل میں ہلاک کیے جانے والے فلسطینی نوجوان محمد ابو خدیر کی آخری رسومات مؤخر کر دی گئی ہیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ مصر میں انسانی حقوق کی صورتحال تیزی سے گرتی جا رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے شمالی وزیرستان میں ضرب عصب کے تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں پیدا ہونے والی نئی کشیدگی پر بات کی، اور اب ہم یہ بات کریں گے کہ شمالی وزیرستان میں حالیہ فوجی کارروائی اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا پاکستانی طالبان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. پاکستانی طالبان پر ایک نئی کتاب کے مصنف حسن عباس کا کہنا ہے کہ بطور مذہبی تحریک پاکستانی طالبان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن ایک شدت پسند تنظیم کے طور پر وہ ابھی بھی کافی مضبوط ہے. اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے حسن عباس سے گفتگو کی ہے، اور پہلا سوال ان سے یہی پوچھا ہے کہ پاکستانی طالبان کا مستقبل کیا ہے.
پاکستانی طالبان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نہایت ہی خوفناک حقیقت بن چکے ہیں، جن کا لنک ریجنل بھی ہے، جن کا گلوبل آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، القاعدہ تو ایک نام ہے اور بہت سے ہیں. مجھے قطن حیرت نہیں ہوگی جس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نئی آئی ایس آئی ایس یا آئی ایس آئی ایل جو سیریا میں اور عراق میں ہیں، ان آئی ایس ایس کے ساتھ لنک بنتا ہے. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جو آپ کے پاکستانی طالبان کم از کم سمجھا جاتا ہے 300 سے 500 کے درمیان یہ جا کر وہاں پہ عراق میں اور سیریا میں انوالو ہیں. سیریا میں خاص کر جو ان کی مذہبی بنیاد ہے وہ تو بالکل ایسی فنڈامنٹلزم کے اوپر بنیاد ہے اس کی کہ وہ جس دن ان کا ایکسپوئر ہوگا یا جس دن جو مذہبی علماء ہیں جو ہمارے موجودہ چاہے وہ کنزرویٹو ہوں، جس دن وہ یہ فیصلہ کریں گے اور ان کو چیلنج کریں گے تو ان کی جو مذہبی بنیاد ہے وہ تو بڑی جلدی وہ عمارت گر جائے گی. لیکن جو ٹیررزم کا رویہ انہوں نے اپنایا ہے، جو ان کے فنڈنگ سورسز ہیں ڈرگز کے بیس پہ، کڈنیپنگ فار رینسم، پشاور میں آپ جا کے جس پولیس افسر سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا یہ پیسے کڈنیپنگ کرتے ہیں اس سے جنریٹ کرتے ہیں. کراچی میں انہوں نے کیسے نیٹورک پیدا کیا. جو نیا ریسورس جنریشن کا طریقہ ہے پاکستانی طالبان کے پاس وہ مجھے یہ سمجھاتا ہے کہ ان کے بیسز کراچی میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، ساؤتھ پنجاب سے بھی لنک ہے، اور خیبر پختونخوا اور فاٹا میں تو انہوں نے گراؤنڈ اپنا سینکچری بنائی ہوئی ہے. یہ بہت ہی خوفناک ریئلٹی ہے.
تو اب تک کی جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پاکستان نے جس پر بہت بحث ہو رہی ہے لیکن اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہوا میں ہی ہے، کچھ زیادہ اس کا زمین پر نظر نہیں آ رہی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اقدامات دیکھ رہے ہیں آپ؟
اس حد تک تو ضرور تبدیلی آئی ہے کہ جو پہلے ایک مکمل ڈینائل تھا کہ جی یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، اور یہ 2007 پشاور یا خیبر پختونخوا گیا تو مجھے خیبر ایجنسی میں دوستوں نے کہا، پڑھے لکھے لوگوں نے کہا یہ ہندوستان کے لوگ ہیں. فوج کا ایکشن کس پہ بنا تھا؟ شروع میں نیگوسیشنز پہ. وہ جس سے آپ نے نیگوسیشن کی، جس جس سے پیس ڈیل کی، وہ اس سے بڑا دہشت گرد بن کے سامنے آیا. یہ بھی بات اب میں نے دیکھا ہے فوجی حلقوں میں بھی مانی جاتی ہے کہ یہ نیگوسیشن جو ہم نے کی تھیں یہ نہایت خوفناک اور نہایت ہی غلط طریقہ تھا. اب دوبارہ ہم جا رہے ہیں فوجی آپریشن کے حوالے سے، ہم بہت سے ایکشنز دیکھتے رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ بہت حد تک ناکافی ہیں.
یہ حقانی نیٹورک کا کیا ایسی کہ پاکستانی فوج جو ہے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی فل فلیج ان کے خلاف نہیں گئی ہے؟
اچھے طالبان ان کو سمجھا جاتا تھا جو پاکستان پہ حملہ نہیں کرتے. اس غلط فہمی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے حساس ادارے اور پاکستان کے حساس ادارے، ان لوگوں نے یہ بات نہیں سمجھی کہ ان لوگوں کے جتنے طالبان اور دہشت گرد ہیں القاعدہ کے، ان کے آپس کے تانے بانے لاجسٹک نیٹورکس اتنے ملتے جلتے ہیں. حقانی گروپ اسٹرانگ رہے رہے گا تو وہ پاکستانی طالبان کو کسی نہ کسی حوالے سے ضرور مدد پہنچائیں گے. اور اس لیے میں نے اس پہ بہت تحقیق کی کوشش کی کہ حقانی گروپ کے پاس ایسا کیا کمال کا فارمولہ ہے. تو مجھے دو باتیں سمجھ آئیں. ایک تو یہ تھا کہ حقانی گروپ سے کیونکہ پرانے دیرینہ روایات تھے افغان جہاد کے دور سے تو کچھ ایک ایسوسیشن تھی اور کمیونیکیشن لنک کبھی نہیں ٹوٹا. ان کے ممبر شپ ایسی ٹرائبس کی نہیں تھی جن سے پاکستان کا مسئلہ بنا. ایک یہ وجہ تھی. دوسری وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو پولیٹیکل آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے انہوں نے بعض دفعہ جب حقانی گروپ کے ساتھ ان کے مقابلہ ہوا یا کہیں آمنے سامنے آ گئے تو ایک میں نے خوف کا ایلیمنٹ بھی دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی سمجھا جاتا رہا کہ حقانی گروپ جو ہے اگر اس کو بھی خلاف کر دیا تو یہ سب ہمارے پہ جنگ ہمارے ساتھ آغاز کر دیں گے جنگ کا. ہمارے بعض جو لمیٹڈ فوجی آپریشن ہوئے اس میں فوجی کمانڈرز کو شاید یہ یقین بھی نہیں تھا کہ حقانی گروپ سے جنگ کر کے جیت سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بھی تھا کہ یہ ہمارے وہ دوست ہیں جو افغانستان میں اگر ہندوستان نے اپنی سرائیت کر گیا زیادہ تو ہمارے کچھ تو ایسے دوست ہوں جو اس ریجنل پالیسی یا اگر کوئی گلوبل پالیسی ہے تو اس کا مقابلہ کر سکے.
اچھا, افغانستان میں بھی یہ بڑا اہم سال ہے 2014 اور امریکی انخلا ہے اور غیر ملکی وہاں سے جا رہے ہیں, تو اس کا کتنا فال آؤٹ آپ پاکستانی طالبان پر یا اس سے سپورٹ ان کو مل سکتی ہے یا افغان اور پاکستانی طالبان مزید قریب آ سکتے ہیں؟
خوب آپ نے پوچھا. یقیناً پاکستانی افغان اور افغان طالبان آپس میں قریب آئیں گے زیادہ, کیونکہ اپرچونیٹی بنے گی, کیونکہ ڈیورینڈ لائن جو ہے اس پہ موومنٹ جو پہلے ہی ہو رہی ہے ٹریڈ کے حوالے سے, کلچرل حوالے سے. پہلے تو پاکستانی وہاں پہ کوئی ایکشن کرتے تھے تو افغان فورسز آ جاتی تھیں, امریکن فورسز بیک اپ پہ ہوتی تھیں. جب یہ نہیں ہوگا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ پاکستانی اور افغان جو فوجی ہیں ان کے تصادم بڑھ جائیں گے, اور یقیناً بڑھیں گے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستانی افواج افغان افواج کو بہت ہی کم تر سمجھتی ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل نئے لوگ ہیں, یہ ملیشیاز ہیں, یہ ابھی پروفیشنل نہیں ہیں, اور ان کو بڑی ہیومیلیٹنگ نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کو جب امریکی افغان فورسز کے بیک اپ پہ نہیں ہوں گے تو جب بھی افغان گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ کریں گے اور وہ کرتے بھی رہیں, تو پاکستانی ان کے پاس بہت سخت انداز سے جائیں گے. اس میں طالبان جو دونوں اطراف کے ہیں ان کو زیادہ اپرچونیٹی ملے گی. دوسری بات یہ کہ افغانستان میں طالبان کے اندر آپ سپلٹس زیادہ دیکھیں گے امریکنوں کے جانے کے بعد. ان کے جو کوئی ماڈریٹ فیکشن ہیں, جو کوئی کندھاری طالبان ہیں, جو وہ نئے طالبان ہیں جو کرمنل نیٹورکس کے ساتھ زیادہ شامل ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ملا عمر یا ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ تو افغانستان میں آپریشن لیڈ نہیں کر رہے. مجھے تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ وہ آؤٹ آف ٹچ ہیں, شاید آپ کی جو گراؤنڈ نئے طالبان حقیقت پہ آ چکے ہیں. لیکن اگر جب ملا عمر اور ان جیسے بعض لوگ واپس آنا چاہیں گے, کمانڈ اینڈ کنٹرول لینا چاہیں گے ہاتھ میں, تو یہ جو نئے کرمنل اورینٹیڈ اور مذہبی اورینٹیڈ بھی جو نئے طالبان افغانستان میں خاص کر ان کے ساؤتھ اور ایسٹ میں ہیں, وہ ان لوگوں کا آپس کا بھی تصادم ہو سکتا ہے.
اگرچہ امریکی تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے پراعتماد ہیں کہ جو وہاں پر وہ سیکیورٹی انفراسٹرکچر بنا کے جا رہے ہیں وہ طالبان کا مقابلہ کر لے گا, لیکن آپ نے اس پہ بھی تحقیق کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا افغان فوج کافی ہے یا اس میں بھی کچھ کمزوریاں وہاں پر رکھی گئی ہیں جو کہ طالبان ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں؟
سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے کہ ابھی بھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے الائنسز وار لارڈز کے ساتھ ہیں. جتنی مرضی وہ معافی مانگیں, ان وار لارڈز کے ہاتھوں پہ خون ہے, اور وہ خون جن کا بہا ہے وہ اس کا بدلہ لینا چاہیں گے. تو ایک وہ ایشو ہے. سیکنڈ ایشو یہ ہے کہ اتنی زیادہ جو انویسٹمنٹ ہوئی نئے انفراسٹرکچر کو بنانے میں, اس میں بہت زیادہ افغانستان فوج کے اوپر ہوئی. کاش کہ یہ زیادہ افغانستان پولیس پہ کی جاتی. جوڈیشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ طالبان کو افغانستان یا پاکستان میں جب بھی موقع ملتا ہے وہ پہلا کام کرتے ہیں اپنی کورٹ بناتے ہیں. وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بڑا صاف اور فوری جسٹس یا انصاف مہیا کریں گے. اس کے توڑ میں اگر کوئی عقل استعمال کی جاتی جو انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں گئی تھی, لیکن یہ نہیں ہوا. اور افغانستان پولیس ابھی بالکل اتنی اس ویک حالت میں ہے کہ وہ طالبان کا شاید مقابلہ نہ کر سکے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہوں پہ جہاں طالبان سٹرونگ ہیں وہاں پر پولیس کے لوگ اپنے اسلحے سمیت جا کے طالبان سے مل جاتے ہیں. جو پیسے افغانستان پولیس کے اور فوج کے چاہیے, جو 4 سے 6 بلین ڈالر پر یہ رہے, اگر امریکہ چلا بھی جائے فوجیں لے کے, اگر وہ پیسے افغانستان کو نہ دیے تو طالبان دوبارہ وہاں پہ راج کر سکتے ہیں.
پاکستان میں طالبان پر نئی کتاب کے مصنف حسن عباس بی بی سی اردو سروس سے بات کر رہے تھے. اور اب ایک اور خطرے کا ذکر. سعودی عرب نے شاہ عبداللہ کے اس حکم پر کہ کسی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں عراق کے ساتھ اپنی سرحد پر 30,000 فوج تعینات کر دی ہے۔ دوسری جانب ایک برطانوی تھنک ٹینک نے کا کہنا ہے کہ ایران نے عراق کو جہادی جنگجو گروپ داعش کے حملوں سے نمٹنے کے لیے جیٹ طیارے فراہم کیے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نخبت ملک سے۔
سعودی فوج کی تعیناتی سے پہلے شاہی محل سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ شاہ عبداللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ بیان میں بتایا گیا تھا کہ شاہ عبداللہ نے سعودی عرب کی دہشت گرد تنظیموں اور دوسرے عناصر کی جانب سے سیکیورٹی کو لاحق کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر حکم دیا ہے کہ مملکت کے اثاثوں، اس کے استحکام اور سعودی عوام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ تاہم عراق کے فوجی حکام نے اس بات کی تردید کی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سرحد پر تعینات فوجی اپنی چوکیاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کی سرحدی فوج معمول کے مطابق کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب لندن کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ماہرین کا کہنا ہے کہ طیاروں کی تازہ کھیپ ایران نے فراہم کی ہے۔ امریکہ نے بھی عراق کے لیے فضائی طیارے بھجوائے ہیں اور عراق کا تنازع امریکہ اور ایران کو ایک ساتھ لے آیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر جوزف ٹیمپسی نے بی بی سی کو بتایا،
حاصل شدہ تصاویر بتاتی ہیں کہ یہ طیارے دراصل ایران سے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ حال ہی میں ایران نے اس قسم کے طیاروں کو استعمال کیا ہے اور ان پر چھوٹے چھوٹے اعداد بھی درج ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ براہ راست ایران سے لائے جا رہے ہیں۔
تاہم امریکہ میں عراق کے سفیر لقمان فیلی نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ طیارے دراصل عراقی فضائیہ کی ملکیت ہیں اور خلیج جنگ کے دوران ایران کو ادھار پر دیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا،
What we have is we already a legacy of some of our own air force which went back to...
دراصل ہمارے پاس ہماری اپنی عراقی فضائیہ موجود تھی جسے 1990 کی دہائی کے اوائل میں پہلی خلیجی جنگ کے دوران ایران کو دے دیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حال ہی میں ہم نے ایران سے کہا ہے کہ زمین پر ہنگامی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ جہاز واپس کیے جائیں۔
دوسری جانب خطے کے ایک برق رفتار دورے کے بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری پیرس پہنچے ہیں۔ پیرس میں ہی جمعرات کو انہوں نے سعودی عرب، اردن اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی، جس میں شدت پسندوں کی جانب سے عراق کی سالمیت کو درپیش خطرے پر بات چیت کی گئی۔
یہ نخبت ملک تھیں، اور عراق کے شہر تکریت میں پھنسی ہوئی 40 سے زیادہ ہندوستانی نرسوں کو اب کسی دوسرے مقام پر لے جایا جا رہا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ انہیں کہاں منتقل کیا جا رہا ہے اور کیوں۔ لیکن وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے افسران نرسوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور نرسیں بالکل محفوظ ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
ان سبھی نرسوں کا تعلق جنوبی ریاست کیرلا سے ہے اور وہ تکریت کے ایک اسپتال میں ملازمت کے لیے عراق گئی تھی کہ اس لڑائی میں پھنس گئیں۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تکریت چونکہ اب حکومت عراق کے کنٹرول میں نہیں ہے، لہذا جہاں تک ان نرسوں کو واپس لانے کا سوال ہے اس کے سامنے راستے محدود ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے آج ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ سفارتکار نرسوں سے رابطے میں ہیں اور وہ سب محفوظ ہیں، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی واضح جواب دینے سے انکار کر دیا کہ وہ کس کی تحویل میں ہیں اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔
All I can say is they are on the road. I do not know what their destinations are. I don't think there was an announcement of where they were going.
سید اکبر الدین کا کہنا ہے کہ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ محفوظ ہیں اور وہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہی ہیں۔ جیسے ہی ہمیں تصدیق شدہ اطلاع ملے گی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ہم اس معاملے پر بال بائی بال کامنٹری نہیں کر سکتے۔ کچھ ٹی وی چینلوں کا دعویٰ ہے کہ نرسوں کو موصل لے جایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بریفنگ میں جب ایک صحافی نے مسٹر اکبر الدین سے وضاحت مانگی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پیپلی لائیو نہیں ہے اور حکومت شدت پسندوں سے میڈیا کے ذریعے بات نہیں کرے گی۔ یہ ایک مشکل وقت ہے اور حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ نرسز کو بحفاظت واپس لایا جائے۔
We are not going to communicate through you. This is not peopley life. That we need to communicate.
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عراق میں موجودہ تقریباً 1500 ہندوستانیوں نے وطن واپس لوٹنے کے لیے سفارت خانے سے رابطہ کیا ہے اور ان میں سے 900 کو فضائی ٹکٹ فراہم کیے جا چکے ہیں۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ اومن چنڈی نے بھی آج وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی اور بعد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لڑائی کی وجہ سے عراق میں صورتحال بہت خراب ہے اور اس مسئلے کو جلدی حل نہیں کیا جا سکتا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
امریکہ نے اپنے ملک میں آنے والی پروازوں پر شدت پسندوں کے ممکنہ حملوں کے بارے میں ایک نیا انتباہ جاری کیا ہے، جس کے بعد امریکہ جانے والی پروازوں پر سیکیورٹی کے اقدامات مزید سخت بنائے گئے ہیں۔ امریکہ نے ایسا کیوں کیا، یہ انتباہ کیوں جاری کیا، اس کی تفصیل ہمیں واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے نے بتائیں۔
دیکھیں، پر ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی نے یورپ، افریقہ اور مشرق وسطی سے جو فلائٹس آتی ہیں امریکہ، ان پر سیکورٹی کافی سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اہلکاروں کے مطابق اس بات کی خفیہ معلومات حاصل ہوئی ہے کہ یمن میں جو القاعدہ سے منسلک تنظیمیں ہیں وہ ان طیاروں کو بم سے اڑانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکی اہلکاروں کے مطابق یمن میں موجود اے کیو اے پی، یا جسے القاعدہ ان عربین پیننسولا کہتے ہیں، اور سیریا کا النصرہ فرنٹ، یہ ساتھ کام کر رہے ہیں ایک ایسا بم تیار کرنے کے لیے جو موجودہ ایئرپورٹ سکینرز کی پکڑ میں نہیں آئے۔ اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ القاعدہ کے جو کچھ بم بنانے والے ایکسپرٹ ہیں وہ سیریا میں گھس آئے ہیں، اور انہوں نے مغربی ملکوں سے آئے جہادیوں کو اس کی تربیت دے دی ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ یہ افراد اپنے ملکوں میں واپس لوٹتے ہوئے یا واپس لوٹ کر اس طرح کے دھماکے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کے وزیر جے جانسن نے کہا کہ سیکورٹی میں سختی کچھ ایسی ہوگی جو نظر آئے گی بھی اور نظر نہیں بھی آئے گی، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیسنجرز کی جو پریشانی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سیکورٹی معاملوں کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یمن میں موجود شدت پسند پہلے بھی اس طرح کی کوشش کر چکے ہیں۔ 2009 میں کرسمس کے دوران انڈر ویئر میں بم چھپا کر امریکہ جا رہی فلائٹ میں گھسنے کی کوشش ہوئی، اور 2010 میں ایک کارگو پلین میں جو پرنٹرز ہوتے ہیں ان کے کارٹریج میں بم چھپایا گیا تھا، لیکن وہ کوشش بھی ناکامیاب رہی تھی۔
واشنگٹن سے یہ تھے براجیش اپادھیائے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔ سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
پروگرام سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کل بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا پہلا سرکاری دورہ کر رہے ہیں، لیکن دورے سے قبل جہاں کشمیر میں سخت سیکیورٹی انتظامات ہیں، وہیں بھارتی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر مسلح در اندازوں کے ساتھ طویل جھڑپ کے بعد 3 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل فوج نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ایل او سی پر پاکستانی افواج نے بھارتی ٹھکانوں پر فائرنگ کی تھی۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
بھارتی وزیراعظم کل جموں میں ایک ریلوے لائن کا افتتاح کرنے کے بعد شمالی کشمیر کے اوڑی قصبے میں بجلی پروجیکٹ کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ آج فوج نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی جانب سے 7 مسلح در اندازوں نے پونچھ سیکٹر کے قریب بھارتی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ فوجی ترجمان کے مطابق فوجی آپریشن میں 3 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے، تاہم مارے گئے شدت پسندوں کی لاشیں برآمد نہیں کی گئی ہیں۔ نریندر مودی کے دورے سے کئی ہفتے قبل بھارتی وزیر دفاع ارون جیٹلی نے کشمیر کا دورہ کیا اور اس دوران لائن آف کنٹرول پر اگلی بھارتی چوکیوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بعد میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ بھارتی فوج کسی بھی امکانی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ روز جموں میں تعینات بھارتی فوج کی شمالی کمان کے سربراہ نے بھی سری نگر کا دورہ کیا۔ مسٹر مودی کے دورے کی مناسبت سے سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کشمیر کی 15th کور کے کمانڈر نے بھی پونچھ اور اوڑی سیکٹروں کا معائنہ کیا ہے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ مسلح شدت پسند محض اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ وزیراعظم کی سیکورٹی کے حوالے سے مربوط انتظامات کیے گئے ہیں۔ دریاستہ پاکستان میں مقیم کئی مسلح گروپوں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل نے ایک بیان میں نریندر مودی کی آمد پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دورہ کشمیر پر ہندوتوا ایجنڈا مسلط کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جہاد کونسل نے عراق اور افغانستان کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ کشمیر میں بھی عسکری مزاحمت کی فتح ہوگی۔ اس دوران سعید علی گیلانی، میرویز عمر فاروق، محمد یاسین ملک اور شبیر احمد شاہ نے مسٹر مودی کی آمد پر جمعے کے روز سخت ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ مسٹر گیلانی نے 1990 میں وادی چھوڑ چکے کشمیری ہندوؤں کے لیے حفاظتی حصار والی الگ بستیاں بسانے کے سرکاری اعلان پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی طرز پر کشمیر میں آباد کاروں کو بسانے سے کشمیر میں تشدد بھڑکے گا۔ وعدہ رہے، 10 سال قبل دونوں ملکوں نے 740 کلومیٹر طویل لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اس عرصے کے دوران وقفے سے لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کا ماحول رہا۔ بھارت میں نئی حکومت کے قیام کے بعد نریندر مودی اور نواز شریف کی ملاقات سے کشیدگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور آئیے اب رخ کریں اسرائیل کا، جہاں اس نوجوان فلسطینی لڑکے کی ابھی تک تدفین نہیں ہو سکی ہے جسے بدھ کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ فلسطینی نوجوان محمد ابو خدیر کے قتل کے بعد سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے ہیبرون یعنی الخلیل میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور یہ پوچھا کہ آپ اس جگہ موجود ہیں جہاں پر یہ تدفین ہونے والی ہے، تو آپ اپنے ارد گرد کیا دیکھ رہے ہیں؟ تدفین ہو گئی اور صورت حال کیا ہے؟ کیا حالات بہت کشیدہ ہیں؟ ہریندر مشرا:
نہیں، ابھی تک تو فیونرل نہیں ہوا ہے۔ جہاں پر پولیس کے ذرائع کے مطابق ان کا پوسٹ مارٹم ابھی ہونے والا ہے، یا اب کسی بھی وقت پوسٹ مارٹم کا رپورٹ آ سکتا ہے، اور اس کے بعد ان کو لے جانے کی اجازت دی جائے گی ان کے خاندان والوں کو۔ لیکن یہاں پہ کافی کشیدگی ہے کیونکہ تھوڑی دیر بھی ہوئی ہے۔ ویسے تو پچھلے اٹھارہ دنوں سے بنا ہوا تھا، جو تین نوجوان اغوا ہوئے تھے اور اس کے بعد اسرائیلی کاروائی شروع ہوئی تھی اس کی وجہ سے، لیکن اب جو نوجوان مارا گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عرب علاقوں میں بھی کافی جو ہے لوگوں میں ناراضگی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ نیشنلسٹک موٹیو سے یہ حملہ کیا گیا، اس بچے کو اس وجہ سے مارا گیا ہے۔
لیکن ہریندر، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک جانب تو اسرائیلی حکام اس نوجوان کی ہلاکت کی مذمت کر رہے ہیں، اور وہ خود وہ جو ایک اسرائیلی نوجوان مارا گیا ہے اس کی والدہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور دوسری جانب اسرائیل غزہ میں حماس کے خلاف ان کی مختلف تنصیبات پر مسلسل ایک کارروائی کر رہے ہیں، ہوائی حملے کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال نظر آ رہی ہے، اسے کیا سمجھا جائے؟
یہاں پر ابھی تک پولیس پہلے تو یہ طے نہیں کر پائی ہے کہ یہ جو ہلاکت ہوئی ہے یہ مجرمانہ ہے یا پھر یہ نیشنلسٹک موٹیو سے یہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اگر نیشنلسٹک موٹیو سے یہ قتل کیا گیا ہے، اگر اسے مارا گیا ہے عرب نوجوان کو، تو یہ گھنونا حرکت ہے، یہ کافی گھنونی حرکت ہے، انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مذمت کی ہے۔ تو یہ اچھے سگنل ضرور ایک اس طرف دکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو غزہ پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ دراصل لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دو ڈسکنیکٹڈ، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جو ہیں وہ حرکتیں نہیں ہیں، کیونکہ غزہ میں کاروائی کی بات اس واقعہ کے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس پر کابینہ کا فیصلہ آنا تھا، یہاں پر اسرائیل کا جو سیکیورٹی کابینہ ہے وہ اس پر پہلے ہی بحث کر رہا تھا کہ کس طرح کی کاروائی جو ہے وہ صحیح ہوگی وہاں پر کرنا۔ پہلے سے ہی وہاں کشیدگی بنی ہوئی تھی، وہاں حملے پہلے ہی ہو رہے تھے، حماس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا، اور اس میں اب اس واقعات کے بعد اور زیادہ کشیدگی آ گئی ہے، کیونکہ اب ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ غزہ میں جو ہے وہ پہلے سے ہی حملے اور جوابی حملے جو ہیں، جوابی کاروائی وہ پہلے سے ہی چل رہی تھی، پچھلے 4-5 دنوں سے چل رہی تھی۔
ہیبرون سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ فلسطین نوجوان کی ابھی تدفین نہیں ہو سکی اور علاقے میں خاصی کشیدگی ہے۔ فلسطین سے آئیے ایک بار پھر پاکستان کا رخ کریں اور چلتے ہیں یہاں کے ایک دور دراز صوبے بلوچستان میں، جہاں کے ایک بڑے بلوچ قبائل میں، یعنی ایک اس کے بڑے جنگجو قبیلے میں، جو مری کے طور جنگجو قبیلے مری کے طور پر جانا جاتا ہے، اس کے سربراہ کے طور پر نواب خیر بخش مری کے ایک اور بیٹے مہران مری کا نام اب سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل ایک قبائلی جرگے میں ان کے بڑے بیٹے جنگیز مری کو نواب مقرر کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں کوئٹے سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں میڈیا کے دیگر اداروں کی طرح بی بی سی کو ای میل پر بھیجے جانے والے ایک بیان میں مری قبیلے کی ذیلی شاخوں کے ان افراد کے نام دیے گئے ہیں جنہوں نے زامران عرف میران مری کو قبیلے کا نواب مقرر کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صلاح اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ تاہم بیان میں اس مقام کا ذکر نہیں جہاں صلاح مشورہ کیا گیا۔ گزشتہ ماہ نواب خیرالف مری کی وفات کے چند روز بعد کوئٹہ میں مری قبیلے سے تعلق رکھنے والے عمائدین کا جو اجتماع ہوا تھا اس میں نواب مری کے بڑے بیٹے اور صوبائی وزیر جنگیز مری کو نواب مقرر کیا گیا تھا۔ اس طرح نواب مری خاندان سے دو افراد کے نام قبیلے کے سربراہ کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ بلوچستان کے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار کا اس کی وجوہات کے بارے میں کہنا ہے۔
جو چنگیز مری کو نیا نواب چنا گیا ہے وہ ایک سرکاری طور پر پہچانا جانے لگا ہے کہ سرکاری سردار ہے۔ سرکاری سردار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف نے یا پرائم منسٹر نے لا کے اس کی پگڑی اس کے سر پر رکھی ہے، وہ نوابی کی وہ اس کے قوم نے رکھی ہے، لیکن وہ تمام پرو جو ہے اپنے والد کے برخلاف وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہا ہے، گورنمنٹ کے ایجنسیوں کی سپورٹ کر رہا ہے، فوج کی سپورٹ کر رہا ہے۔ آج ان کے بھائی وہ بالکل مختلف، جو تمام ان کے بھائی ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے بھی ٹرائبز میں فالوورز ہوں گے۔ تو آج اب کھل کے آ گیا ہے، کچھ وڈیروں کے نام آ رہے ہیں۔ بنیاد اس کی جو آپ نے پوچھا، بنیاد اس کی یہی گورنمنٹ اور اینٹی گورنمنٹ۔
نواب خربش مری کے بیٹے نوابزادہ بالاش مری سن 2007 میں مسلح مزاحمت کی قیادت کرتے ہوئے مارے گئے تھے۔ نواب مری کے باقی پانچ بیٹوں میں جنگیز مری، گزین مری، ایربیار مری، میران مری اور انزا مری شامل ہیں۔ نواب مری کے باقی بیٹوں نے جنگیز مری کی قبیلے کے سربراہ کی حیثیت سے تقرری کو مسترد کیا ہے۔ میران مری کو قبیلے کا سربراہ مقرر کرنے کے حوالے سے بیان میں جن عمائدین کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق مری قبیلے کی 11 ذیلی شاخوں سے ہے۔ ان عمائدین کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاست کی جانب سے جنگیز مری کی دستار بندی ان لوگوں کے ذریعے کی گئی جو کل تک نواب خیروش مری کو مری قبیلے کے سردار اور قبائلی نظام کو ماننے سے انکاری تھے۔ بیان کے مطابق نواب مری نے جنگیز مری کو اپنی زندگی میں قبائلی اختیارات سے بے دخل کر دیا تھا، لیکن جنگیز مری کو نواب کی حیثیت سے پگڑی پہنانے والے ایک عمائد شاہ زمان مری سمجھتے ہیں کہ نوابی ان کا حق ہے۔
لیکن یہ ایک بلوچی روایت ان کے بڑے بیٹے کی ہونے کی حیثیت سے یہ ان کا حق تھا، ان کو دستار بندی مثال کرنی تھی قوم نے، سو قوم نے کر دی۔
میران مری کو قبیلے کا سربراہ مقرر کرنے والے عمائدین کا کہنا ہے کہ سوگوار اور سنگین صورتحال میں مری قبیلے کو ایک ایسے رہبر اور سردار کی ضرورت ہے جو کہ نہ صرف قبیلے کو منظم و مضبوط کرے بلکہ بلوچ قومی تحریک میں نواب خیربخش مری کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ بیان کے مطابق اس پس منظر میں ان قبائلی معتبرین نے نواب خیربخش مری کے قبیلے اور بلوچ قوم کے نام پیغامات اور ان کی وصیت کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا ہے کہ نواب زادہ میران مری کو نواب خیربخش مری نے اپنا قبائلی جانشین قرار دیا تھا۔ نواب خیربخش مری ہمیشہ نہ صرف حکومت مخالف رہے بلکہ بلوچستان کی علیحدگی کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ گزشتہ پانچ دہائیوں کے دوران حکومتیں جن سرداروں کو اپنی مخالف سمجھتی رہی ہیں ان کے بارے میں شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے۔
73-72 سردار تو ویسے ہی جو ہے وہ مشرف صاحب کہتے تھے میرے ساتھ ہیں، تین ہی روگ ایلیمنٹ ہیں، ان تین میں نواب مری صاحب کا بھی نام تھا، نواب مفتی صاحب کا بھی نام تھا اور سردار عطا اللہ کا بھی نام ہے۔
جن قبائلی سرداروں کو حکومتیں اپنی مخالف سمجھتی رہی ہیں وہ بلوچ قوم پرستی کی سیاست کرتی رہی ہیں۔ قوم پرست حلقوں کے مطابق حکومتوں کی جانب سے انہیں ہٹانے یا کمزور کرنے کی بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ بلوچستان میں قبائل کے اندر مداخلت کا سلسلہ یہاں برطانوی حکمران رابرٹ سرنیمن کے دور سے جاری ہے۔
دیکھیں یہ تو جب انگریز یہاں آئے، ٹھیک ہے، رابرٹ سرنیمن جو تھا اس نے اس کی بنیاد رکھی، یہاں سرداروں کو لائلٹیز کو خریدا، اس نے خانوں کو خریدا کہ آپ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا آپ کے ٹرائبل ایریا سے، آپ کے کسٹم سے، صرف آپ یو ول بی ریسپانسیبل فار اینی میوٹینی، فار اینی ریولٹ، یہ ہمارے خلاف آپ بات نہ کریں۔ باقی اس کے بعد پھر جب پاکستان بنا، پاکستان کی تمام سرکار نے اس کو کنٹینیو رکھا، اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے سرداروں کو جتنا پیٹرنائز جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنسیوں نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ ہوتا رہا ہے وہی عملداری، جب ٹرائب متحد ہوگا تو وہ سرکار کے لیے ایک تھریٹ بنے گا۔ تو ڈپٹی کمشنر جو سرکار یا اسٹیٹ کا نمائندہ ہے وہ پھر اس کو یہی کوشش کرے گا ان کو ڈیوائڈ کرنے کی۔
کوئٹہ سے شائع ہونے والے اخبارات میں نوابزادہ گزین مری کا جو بیان شائع ہوا ہے اس کے مطابق انہوں نے میران مری کو قبیلے کا سردار منتخب کرنے کے فیصلے کی توثیق کی ہے، جبکہ نوابزادہ برامدغ بگٹی اور میر جاوید مینگل نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
اور اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری بی بی سی اردو .com پر تازہ ترین خبریں تو موجود ہیں ہی، جن کا کئی رپورٹوں کا ہم نے اپنے پروگرام میں جائزہ بھی لیا، لیکن کئی دلچسپ فیچر اور تجزیے بھی یہاں موجود ہیں۔ مثلا ایک فیچر کا عنوان ہے کون سچن، मारिया शरापोवा के सचिन तेंदुलकर को ना पहचानने पर इंडियन क्रिकेट शायकीन बहुत ही नाराज हैं। इसकी ये तफसील आप पढ़ना चाहें तो bbcurdu.com पर मौजूद हैं। और ये आपको बताएं कि इस वक्त जो मकबूल तरीन खबर है वो ये है कि सऊदी अरब ने सरहद पर 30,000 फौजी तैनात कर दिए हैं। और एक दूसरी खबर भी पढ़ी जा रही है कि मुल्ला फजलुल्लाह पाकिस्तान ही में मौजूद हैं। इसके साथ ही सरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। सरबीन के आज के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी। हमारे स्टूडियो मैनेजर्स के फराइज अंजाम दिए जय मगानी और इसरारुल हक ने। माहवारा सफदर को तमाम साथियों के साथ अब इजाजत दीजिए और आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला खान।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस शिदत पसंदों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीका के साथ अमरीकी इदारे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से सन 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जासूसी करने का मामला उठाया गया है। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खबरदार किया है कि मिस्र में इंसानी हकूक की सूरत हाल तेजी से गिरती जा रही है। बर्मा के शहर मंडाले की पुलिस का कहना है कि फिरका वाराना तशद्दुद के वाकयात में मजीद दो अफराद हलाक हो गए हैं। जनूबी सूडान में काम करने वाली इमदादी तंजीमों का कहना है कि अगले माह तक 40 लाख अफराद को खुराक की कमी का सामना हो सकता है। और सऊदी अरब ने इराक के साथ अपनी सरहद पर 30,000 फौजी तैनात कर दिए हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।